الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن دلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززين حاضرين وسامعين الكرام، ہمارے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ النمل کا پورا چھٹا رکوع پڑھا ہے، جس کے اندر 16 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 82 تک. ان آیات کریمہ کے بارے میں عرض کیا جائے گا، اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو پھر اس پر عمل کی توفیق بخشے. گزشتہ درس میں موضوع یہ چلا تھا کہ سب چیزوں کو پیدا فرمانے والا اللہ ہے، آپ کی مشکلات حل کرنے والا اللہ ہے، آپ کو رزق دینے والا اللہ ہے، ابتدا مخلوق کی بھی اسی سے ہوئی ہے، اور جب وہ قیامت کے دن لوٹائے گا، قبر سے اٹھائے گا تو وہی اٹھائے گا، آسمانوں اور زمینوں سے جو ذات رزق تمہیں دیتی ہے وہ وہی اللہ تعالی ہے. تو جب قیامت کا سوال کیا مشرکین مکہ نے، تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں جو کچھ ہے اس کا غائب اللہ جانتا ہے، اور تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ کب ہوگی. یہ علم اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کس تاریخ کو کس وقت واقع ہوگی. مشرکین مکہ جو تھے قیامت کے بارے میں وہ بڑے کنفیوز تھے. ایک تو ان کا یہ علم تھا، وہ کہتے تھے کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے. پھر جب وہ نبی کریم علیہ السلام سے قیامت کا ذکر سنتے تو قرآن فرماتا ہے بل ہم فی شک کے منہا، وہ قیامت کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں. جب اس طرح کی سچویشن ہوتی کہ کبھی شک کرتے، کبھی کوئی وام کرتے، کبھی کہتے کہ ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہ کب سے مرے پڑے ہیں، آج تک وہ نہیں اٹھے، تو آگے اللہ نے فرمایا بل ہم من اعمون، بلکہ کافر جو ہیں قیامت کے بارے میں صرف شک میں نہیں ہے، صرف وہم میں نہیں ہے، صرف کنفیوز نہیں ہے، بلکہ قیامت کے بارے میں وہ بالکل انتے ہے اور قیامت واقع ہو کر رہے گی. تو یہاں تک پچھلا درس تھا، آج سے آج کا درس جو ہے کافروں کے اس قول سے شروع ہوتا ہے کہ کفار نے کہا نبی کریم علیہ السلام کو کہ ہمارے آبا و اجداد، باپ دادا، پردادا کتنی نسلوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مر گئے، ان کو ہم نے دفن کیا، آج تک وہ زندہ نہیں ہوئے. تو جیسے وہ زندہ نہیں ہوئے آئنا لمخرجون، ہم مر جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ جب ان کو نہیں اٹھایا گیا تو ہم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ لہذا یہ ساری باتیں غلط ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے آبا و اجداد سے جو پہلے نبی آئے ہیں وہی باتیں کرتے آئے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے آبا و اجداد کو بھی پہلے نبیوں نے یہ کہا قیامت آئے گی، انہوں نے کہا تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، آج تک تو یہ ہوا نہیں. جب ان کے ساتھ نہیں ہوا، وہ نہیں اٹھے، تو ان ہذا الا اساطیر الاولین، تو یہ سب گھڑی گھڑائی باتیں ہیں جو حضرت آدم سے چلتی آ رہی ہیں اور آج تک ہو رہی ہیں. نہ کوئی قبروں سے اٹھا ہے، نہ کسی کو زندہ کیا گیا ہے، نہ کوئی قیامت ہے. اس کا جواب اللہ تعالی نے دیا، محبوب ان کو یہ فرماؤ کہ نبیوں کی مخالفت کرنا چھوڑ دو، کفریہ عقیدے بند کر دو. اگر اس کا انجام دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا زمین میں سیر کر کے دیکھو، جاؤ قوم سمود کی بستیوں میں، جاؤ ہجر کی بستیوں میں، جاؤ قوم لوط کی بستیوں میں، اور جاؤ قوم عاد کی بستیوں میں، دیکھو جا کر اس کون قوموں کا کیا حال ہوا ہے، ان مجرموں کا کیا حال ہوا ہے جو نبیوں کو جھٹلاتے تھے. اور یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں نا، ان کو کہو وہی حال تو ان کا بھی ہوگا. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے رحیم اور مہربان نبی تھے، کریم نبی تھے. آپ تو کسی فرد کو جہنم میں جاتا دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ تو چاہتے تھے کہ سب لوگ ایمان لائیں اور جہنم سے بچ جائیں. جب اتنی کوشش کے باوجود کفار ایمان نہ لاتے تو آپ فیل کرتے، محسوس کرتے، غم کھاتے، تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہے میرے محبوب یہ اگر ایمان نہ لائیں تو آپ غم نہ کریں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، نہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کتنے لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا. آپ غم نہ کھائیے اور اپنا دل تنگ نہ کیجیے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کافر، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ وعدے کر کر کے قیامت کے نبی چلے گئے، یہ کب سچا ہونے والا ہے؟ ان کو کہہ دیجئے عسى أن يكون ردف لكم، وہ قیامت کا وعدہ جو ہے وہ اتنا تمہارے قریب ہے کہ تمہارے پچھلی سیٹ پر بیٹھا. ردف کہتے ہیں ردیف، جو سائیکل کے پیچھے یا اونٹ کے پیچھے جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے دوسرا، اس کو ردیف بولتے ہیں، جو پیچھے سوار ہوتا ہے. تو جیسے وہ سائیکل کے آپ چلا رہے ہیں، آپ کے پیچھے آدمی بیٹھا ہے، آپ گھوڑے پر ہیں، آپ کے پیچھے آدمی بیٹھا ہے، جیسے وہ قریب ہے، قیامت بھی آپ کے اتنے قریب ہو چکی ہے جو تم قیامت پوچھتے. کیوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی موت واقع ہو گئی گویا اس کے لیے قیامت شروع ہو گئی، مرنے کے بعد اس کی قیامت شروع ہو گئی. اب وہ دنیا سے نکلا، اس کا آخری یہ فعل تھا کہ اس کی روح نکل گئی، اب پہلا قدم اس کا یہ کہ قبر میں اس کو عذاب یا ثواب جو بھی اس کا نامہ اعمال بتائے گا اس کے مطابق اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو فرمایا تم قیامت کا پوچھتے ہو نا، قیامت تمہارے پیچھے چڑی ہوئی ہے. آج بھی لوگوں کو قیامت یاد نہیں، لیکن جو ہی موت آئے گی قبر میں جب رکھا جائے گا قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کے لیے. تو فرمایا تم جلدی کرتے ہو نا، جلدی مچا رہے ہو، قیامت تمہارے پیچھے چڑی ہوئی ہے. اور کتنی جلدی ہے؟
ایک حصہ تو تم نے بہت ہی جلد دیکھنا ہے، وہ کیا؟ جنگ بدر میں شکست ہوگی تمہیں، اور تمہارے بہت سارے آدمی مر جائیں گے، جو انکار کرنے والے بڑے بڑے کفار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو یہ پہلا حصہ ہے تمہارے قیامت کا جو تمہیں نظر آ جائے گا، اور اس کے بعد جب تمہاری دوسروں کی بھی موت واقع ہو جائے گی تو یہ قیامت ہے جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، بے شک تمہارا رب بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ رب کا تھوڑا فضل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بناتے ہیں، اور تین خدا مان کر اکانی میں ثلاثہ اور ٹرینیٹری کے قائل ہو کر اتنا بڑا شرک کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ ان کا عذاب مؤخر کیے ہوئے ہے، یہ تھوڑا اللہ کا فضل ہے؟ اس کی نعمتیں اگر پانچ منٹ کے لیے رب تعالیٰ پوری ہوا کو روک لے، کسی کو سانس نہ آئے، ایک منٹ میں سمجھ لگ جائے پوری دنیا کو کہ رب کے فضل کتنے ہیں جو اس نے کبھی ہم سے اس کا حساب نہیں مانگا. سانس دیکھیے، آپ کسی آدمی کو اگر سانس کی بیماری ہے، وہ ہر وقت اس کی جیب میں کیا ہے؟ وہ انہیلر ہے، پمپ ہے نا، ہر وقت کیوں رکھتا ہے وہ؟ کہ میرا کبھی سانس بند ہو تو میں اس کی مدد سے اپنا سانس چلا سکوں. اور اگر وہ ہوا ہی روک لے، اگر وہ ہوا ہی روک لے، جس نے بھی تھوڑی سی مثال دی کہ بیماری بھیج کر تیرے سانس کو روکا ہے، اگر وہ سب کی ہوا روک لے تو سانس ہی نہ لے سکے. اگر وہ پانی روک لے، جس طرح کہ ابھی مشہور ہے جی اتنے فلاں سن میں پانی ختم ہو جائے گا، پانی نیچے چلا جائے گا، بہت مشکل پڑ جائے گی. رب تعالیٰ فرماتا ہے کو لا رائی تم نسبہ ما حکم غورن فمئی یا تھی کم بما امائی، اگر ہم پانی کو لے جائیں تو تمہیں میسر ہی نہ ہو. فمئی یا تھی کم، کون لائے گا تمہارے پاس پانی؟ ہے کوئی تمہارے پاس پانی لانے والا؟ انتم منزلتموه من السماء، کیا تم آسمانوں سے پانی اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم پانی سارے پانی کو کڑوا پانی کر دیں تو کون میٹھا پانی تمہیں دے گا؟ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تو ایسے نہیں فرما دیا اور کر نہیں سکتا. ہم نے کڑوے پانی دیکھے، ایک جگہ کے کڑوا پانی ہے، تھوڑا آگے ٹھنڈا میٹھا پانی ہے. جو ایک جگہ کڑوا کر سکتا ہے وہ ہر جگہ کڑوا کر سکتا ہے. اگر وہ ان نعمتوں کو روک لے، ایک منٹ میں سمجھ آ جائے کہ رب کو کیسے مانا. میں ان رب کا لذو فضل علی الناس، بے شک تیرا رب آدمی پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، دشمن کو نہیں دیکھتا. یعنی اس نے آج ہماری بات نہیں مانی، اس کو ذرا سبق سکھاتے ہیں، یہ انسان کی شان ہے. اس آدمی نے ہماری عزت نہیں کی، اس کو ذرا سبق دیتے ہیں، یہ ایک آدمی کی سوچ ہے. لیکن رب تعالی ہر روز دیکھتا ہے کہ اس کے پیدا کی ہوئی مخلوق شرک اور کفر اور گناہ کرتی ہے، لیکن وہ درگزر فرماتا ہے. یہ پیشاب انسان کو آتا ہے، اگر یہ روک لے اور اس کو پیشاب ہی نہ آئے تو کیا حال ہو جائے گا اس کو؟ اللہ علی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینے میں چھپی ہوئی باتیں ہیں اور جو ظاہر ہیں. چھپی ہوئی باتیں کون سی ہیں؟ کہ نبی کریم علیہ السلام سے دشمنی رکھتے، اور کھلی کہن کے اپنی مجلس سے جب باہر جاتے ہیں تو پھر کھلم کھلم مخالفت کرتے ہیں. فرمایا اللہ کو تو پتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا چھپی ہوئی بات ہے, اس کے سامنے سب کچھ واضح ہے. تو اس آیت کریمہ میں اشارہ اس طرح بھی کیا کہ دلوں میں جو بغض اور کینہ اور عداوت ہے یہ مسلمان کی شان نہیں ہونی چاہیے, یہ کافروں کی. کافر جو ہے وہ سینے میں حضور کے بارے میں بغض رکھتے عداوت رکھتے ہیں, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. مسلمان کی شان ہی ہونی چاہیے کہ اس کے دل صاف ہونے چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں کبھی کوئی چکرش ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے تو اگر کوئی شکایت کرنے لگتا کسی کے بارے میں تو آپ فرماتے دیکھو میرے سامنے کسی کی شکایت نہ کیا کرو, میرا دل جو ہے اس کو صاف رہنے دو, جب میں تم سے ملوں تو میرا دل تمہارے میں صاف, تمہارے لیے صاف ہو, میرا دل تمہارے لیے صاف ہو. اور اگر جو ہے جیسے ہم کانا پھوسی کرتے ہیں جب آپ نہیں ہیں تو دس آدمی آپ کے بارے میں, جب آپ باہر نکلے تو موقع مل جائے یار لوگوں کو جو ہونی انہونی سب کچھ جو ہے وہ آپ کسی کے خلاف کرو گے اس کے تو گناہ چڑھیں گے, جس کی شکایت کر رہے ہو تم غیبت کر رہے ہو اس کے تو گناہ کم ہو رہے ہیں. لیکن آپ اپنے گناہ بڑھا رہے ہو اور جس کو سنا رہے ہو اس کو بھی گناہ گار کر رہے ہو. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ صاف رہنے دو تمہارے لیے, میرے کانوں میں کوئی بات نہ ڈالو تاکہ میں تمہیں دیکھ کر پھر میرے ذہن میں وہ بات آئے کہ یہ آدمی ایسا ہے. تو یہ مومن کی شان نہیں ہے. فرمایا ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون, بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ ان کفار کے سینوں میں کیا بات چھپی ہے کیا ظاہر ہے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین, اور آسمانوں اور زمینوں میں جتنی پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیزیں ہیں رب وہ بھی جانتا ہے کہ وہ سب اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیے, کتاب مبین میں لکھ دیے, اس کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. پھر یہ قرآن ان ہاذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی فیہ یختلفون, یہ بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف کرتے آپس میں فرقے بنے ہوئے ہیں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے دوسرا تیسرے کو کافر کہتا ہے بنی اسرائیل کے جو گروپ ہیں, تو میں قرآن ان پر سچی بات واضح کر کے بتاتا ہے کہ ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. یہود اور نصارہ نے ان کفار نے اپنے اپنے عقیدے گھڑ لیے تھے, اپنے اپنے اختلافات جو ہے بنا لیے تھے, گروپ بنا لیے تھے, اور ایک گروپ دوسرے کو غلط سمجھتا تھا دوسرا تیسرے کو غلط سمجھتا تھا. اب وہ چونکہ ایک کتاب کے ماننے والے مشہور تھے اس لیے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. تو رب نے اس کا معیار کیا بنایا, رب نے قرآن مجید جب نازل فرمایا تو قرآن مجید نے جس گروپ کو سپورٹ کیا اس کی بات کو کہا کہ یہ حق ہے اور دوسرا غلط ہے. یا یہود و نصارہ جو من گھڑت بنا لیتے تھے, جیسے ان کا عقیدہ تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے, ہم جہنم میں نہیں جائیں گے, اور اگر گئے بھی صحیح تو میکسیمم 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے, کیونکہ اتنے دن ہی ہم نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی 40 دن, تو زیادہ سے زیادہ 40 دن جہنم میں جائیں گے. اول تو جائیں گے ہی نہیں, اور جائیں گے تو 40 دن جائیں گے, اور پھر جو ہے ہم جنت کے مالک کے جنت میں جائیں گے سب. قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا رد فرمایا. ہاں جی وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة, رد فرمایا ان کا کہ یہ ان کے غلط عقیدے ہیں. جو قرآن مجید کو نہیں مانتا, جو دین اسلام کو نہیں مانتا وہ جہنمی ہے, وہ ایماندار نہیں ہے. وہ کیونکہ اسلام کے بعد کوئی دین نہیں مانا جائے گا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے اسلام کے ہوتے ہوئے اسلام کو نہیں مانتا، کسی اور دین کو مانتا ہے، چاہے یہودیت کو مانتا ہے یا نصرانیت کو مانتا ہے، فلن یقبل منہ، یہ عیسائیت اور یہودیت اس کی قبول نہیں کی جائے گی، اگرچہ یہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، لیکن اسلام کے آنے کے بعد یہ دین ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کتنے بڑے بڑے عالم ہیں جو پھسل چکے، جو کہتے ہیں یہودی بھی مسلمان ہیں، عیسائی بھی مسلمان ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت ان کی نظروں میں نہیں گزری۔ فرمایا قرآن مجید نے فیصلہ کیا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن مجید ہدایت ہے، یہ قرآن مجید مومنین کے لیے رحمت ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے جو اس پر ایمان لائیں گے، عمل کریں گے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اے محبوب، بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں اپنے حکم سے فیصلہ فرماتا ہے، وہی رب عزت والا اور علم والا ہے، تو اے محبوب اپنے رب پر توکل کیجیے، نہ ان سے ڈریے، نہ ان کی رعایت کیجیے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو دل تنگ نہ کیجیے، فتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل بھروسہ کیجیے، انک علی الحق مبین، بے شک تم روشن اور واضح حق پر۔ اب آگے کفار کو ایک بڑی مثال دی گئی کفار کے لیے، یہ زندہ کفار کو جو نبی کریم علیہ السلام کے دور میں تھے یا جو آج کفار ہیں، ان کو کیا کہا گیا کہ یہ مردے ہیں، یہ کفار مردے ہیں، یہ بہرے ہیں اور ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ فرمایا کہ جیسے مردہ جو ہے اس کو اگر کوئی آدمی کوئی بات کرے تو وہ اس کی بات پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ جو بہرا ہو، جب آپ یا کوئی آدمی اس سے بات کرے، وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، سن ہی نہیں سکتا، تو اس کو ہدایت کیسے ہوگی؟ فرمایا یہ کافر جو ہیں یہ مردے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ آپ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، خاص کر جب یہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں۔ یہ پیٹھ پھیر کر اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کسی بہرے کے سامنے بات کریں تو بسا اوقات وہ آپ کے ہونٹوں کی حرکت سے معلوم کر لیتا ہے کہ آپ نے کیا کہا، لیکن جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا جائے، آپ کے ہونٹوں کی حرکت کو وہ نہ دیکھے، تو آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکتا، کانوں سے ویسا نہیں سن سکتا، آنکھوں سے اس نے دیکھا نہیں ہے، تو وہ جو ہے آپ کی بات کو نہیں سنے گا۔ اور یہ کافر جو ہیں یہ مردے ہیں، اور جیسے مردہ بات کو سن کر عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ کافر آپ کی حق والی بات سن نہیں سکتے، باتیں تو سنتے ہیں لیکن ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مور لگی ہے، جب یہ بات ہی نہیں سنیں گے تو اے محبوب کیسے یہ عمل کریں گے؟ تو جو ان کو ہدایت پر لانا، ان کو سنانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ جب اللہ نے ان کے لیے ہدایت پیدا ہی نہیں کی، جب ان کو ہدایت اللہ نے دینی ہی نہیں ہے، مقدر میں پہلے لکھا جا چکا کہ یہ آدمی ایمان نہیں لائیں گے جتنے بھی آپ تبلیغ کریں، تو آپ ان کو کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو کریں جو ایمان لائے آپ پر۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک تمہارے سنانے سنائے یہ مردے نہیں سنتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، نہ تمہارے سنائے یہ بہرے سنتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، خاص کر جب یہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں. وما انت بهاد العمی عن دلالتهم، اور ان اندھوں کو جو شروع میں جن کو رب نے اندھا فرمایا، ہدایت نہیں دی، ان کی ہدایت مقدر میں نہیں لکھی، اور ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے اے محبوب تم ہدایت کرنے والے نہیں ہو، نہ یہ ہدایت لیں گے، کیونکہ ان کی قسمت میں ہدایت ہوگی تو تب آپ دیں گے نا، جب آپ ان کی قسمت ہدایت ہے ہی نہیں تو کیسے ہدایت دیں گے. رب نے فرمایا محبوب ابو جہل جو ہے یا یہ اس کے ساتھی کافر جو ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہاں جی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ چھوڑی نہیں. کیوں؟ کہ آپ کو تبلیغ کا ثواب تو ملے گا نا، یہ تو پتا ہے کہ رب نے فرما دیا ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ تبلیغ کرتے رہے تاکہ آپ کو ثواب ملے. تو فرمایا آپ ان کو ہدایت کرنے والے نہیں ہیں. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، تمہارے سنائے سے تو وہی سنتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جن کی قسمت میں رب نے ایمان لکھا ہے. تو نتیجہ ان باتوں کا کیا نکلا کہ یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں ہے انک لا تسمع الموتا، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، تم جو جا کر بزرگوں کی قبروں پر جا کے پکارتے ہو، وہ مردے ہیں نا، مر چکے ہیں، تو تم کو جا کر پکارتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں. قرآن فرماتا انک لا تسمع الموتا، کیسی جہالت ان کی کہ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے زندہ کافروں کو، کہ زندہ کافر جو ہیں ان کی قسمت میں ایمان نہیں لکھا، وہ ایسے ہیں جیسے ان کے اندر روح ہی نہیں ہے. جیسے مردہ آپ کی بات سن کر اس پر عمل نہیں کر سکتا، وہ اٹھ نہیں سکتا، کام نہیں کر سکتا، یہ دنیا کے زندہ کافر جو ہیں اے محبوب، یہ بھی آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ ہم نے ان کی قسمت میں ایمان لکھا ہی نہیں ہے. یہاں سے وہ مراد نہیں ہے کہ مردہ سنتا ہی نہیں. اگر تم ایسا کہو تو یہ باقی ساری احادیث اور آیتیں وہ کہاں جائیں گی جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کو جب قبر میں رکھ کے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، انہ لیسمو کرانے علیہم، وہ چلنے والے پیچھے ہٹنے والے کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. جب وہ چلنے والے کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے تو کیا نبی کریم علیہ السلام کے قول کو کافر یا مومن مردہ نہیں سنے گا؟ جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی قبر پر سے گزرتے ہو، اگر وہ شخص جو قبر میں پڑا ہے وہ تمہیں جانتا ہے اور تم اس کو جانتے ہو، جب تم گزرتے ہو اس کے لیے اس کو سلام کرتے ہو، وہ آپ کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور آپ کو پہچانتا بھی ہے، اور جب وہ اس کو نہیں جانتا اور وہ سلام دیتا گزرنے والا تو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے لیکن اس کو پہچانتا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو جان پہچان نہیں تھی. قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا، ٹیک لگانے سے منع فرمایا، کیونکہ قبر والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. قبروں پر چلنے سے منع فرمایا کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو کیا یہ زندگی کی نشانی نہیں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی مرتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اسے سوال جواب کرتے ہیں. اگر اس کے اندر روح نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی زندگی کا کوئی حصہ نہیں ہے تو اسے سوال جواب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ تم ان کو نہیں سنا سکتے، سنا نہیں سکتے. کیوں؟ کہ سنانے یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے ان کو پیدا کیا، ہماری مرضی، جس کو ایمان دیں جس کو نہ دیں. جس کو میں ایمان دیں گے اس کو آپ سنا سکیں گے، جس کی ہم ایمان پیدا نہیں کریں گے آپ جتنی تبلیغ کریں وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا. اس کے بعد ایک آیت کریمہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، یہ قرآن مجید میں یہ مسئلہ صرف اس جگہ پہ آتا ہے، اس لیے میں پہلے کو اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، اس آیت پر زیادہ گفتگو ہوگی. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب بات ان پر آ پڑے گی، اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، پھر ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا. اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے. قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ تین قسم کی ہیں. دو قیامت کی نشانیاں جو چھوٹی نشانیاں کہی جاتی ہیں، اور ایک جو ہے قیامت صغرا. دو نشانیوں کو قیامت صغرا کہا جاتا ہے، وہ بھی قیامت. اور ایک جو ہے اس تیسرا پارٹ جو ہے اس کو قیامت کبرا کہا جاتا ہے. جو پہلا حصہ ہے قیامت صغرا کا، وہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے تشریف لے جانا، یہ قیامت صغرا کی پہلی نشانی. کیوں؟ کہ جب تک آدم علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام تھے، یہ سارے نبی تھے، تو وہ کہتے رہے ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، ہمارے بعد فلاں نبی آئے گا. پتہ ہے کہ قوم نے آنا ہے. جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یہ قیامت صغرا کی پہلی نشانی ہے. صحابہ کرام کا اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ قیامت صغرا کی نشانی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی جیسے خلیفہ کا قتل ہونا، یہ قیامت صغرا کی نشانی ہے. پھر یہ جو تتاریوں کا فتنہ ہوا، یہ قیامت صغرا کی نشانی ہے. حجاز مقدس میں جو آگ تھی جو 52 دن رہی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ حجاز میں آگ نہیں آئے گی. بہت بڑی آگ تھی جو 12 میل لمبی اور 4 میل چوڑی اور 1.5 آدمی کے قد کے برابر زمین کے اندر چلتی تھی وادی میں، وہ آگ جس سے پورا مدینہ منورہ زلزلوں سے ہل گیا. اور وہ آگ چلتی، پتھر سامنے آتا، درخت آتا، اس کو بالکل ایسے پانی کی طرح اس کو پگھلا کے رکھ دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. سارے مدینہ منورہ کے لوگ حضور کے روضہ اقدس کے گرد جمع ہو گئے. توبہ، استغفار، حضور ہمیں پناہ دیجیے، حضور ہمیں پناہ دیجیے. اتنی بڑی آگ، وہ آگ جو کئی ہزار میلوں سے اس کی روشنی دیکھی جا رہی، 52 دن وہ آگ رہی، کوئی آدمی اس میں نقصان نہیں ہوا، پتھروں کو کھا جاتی، لاوے کی طرح پتھر جو ہے پگھل جاتے اس میں. امام نووی جو مسلم شریف کے شارح ہیں، ابھی وہ زندہ تھے اس وقت، انہوں نے لکھا اس وقت واقعہ. علامہ قسطلانی نے لکھا، دیگر بڑے بڑے علماء جو اس وقت تھے انہوں نے لکھا. تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے قریب لوگ آئے، انہوں نے اپنی امانتیں واپس کی، توبہ استغفار کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آگ پھر بھی چڑھنے شروع ہو گئی. یہ وہ حجاز سید بخاری مسلم جس کا ذکر آتا ہے. پھر جھوٹے نبیوں کا دعویٰ نبوت کرنا، بیت المقدس اور مدائن کا فتح ہونا، عرب کی سلطنت کا زائل ہونا، یہ قیامت صغرا کی نشانی ہے. حاجی نہیں لوٹے جاتے تھے پہلے، حاجیوں کا لوٹ مار شروع ہو جانا، یہ قیامت صغرا کی نشانی ہے. یہ قزاق یورپی، اب ہسٹری پڑھے، یہ حاجیوں کو واپسی پر یا جاتے ہوئے لوٹتے تھے، اور یورپ میں ان کے جو بڑے کرتا دھرتا تھے انہوں نے بہت بڑے لوٹ کر ان لوگوں کے پیسوں سے بڑے محل بنایا، بڑی پراپرٹیاں بنائی، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں تھا۔ یہ جا کر تیز کشتیاں لے کر، جیسے آج کل آپ شمالیہ کا سنتے ہیں، یہ جا کر لوٹتے حاجیوں کو اور کئی عورتوں کو، حاجیوں کو، ان کو پکڑ کر جو ہے یہ واپس یورپ میں لے کے آتے۔ یہ اتنی ظلم و ستم کی داستانیں ہیں، یہ قیامت صغرا ایسا۔ اور نئے ایک وقت وہ ہوتا تھا جب کہ یعنی اس جہالت کے دور میں جب کوئی کہتا کہ ہم کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، حاجیوں کو بڑے احترام سے لوگ جانے دیتے، کوئی حاجی کو منع نہیں کرتا تھا، کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ سرخ آتی، یہ بھی قیامت صغرا کی نشانی تھی۔ ہاں جی، اب تو آندھیاں بھی ختم ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے اس کی بڑی تفصیل ہے جو آج کل کے زمانے میں ہے۔ یہ ساری تفصیل کہ علماء کم ہو جائیں گے، جہلا بہت ہوگی، حافظ جگہ جگہ پھریں گے، علم کسی کے پاس نہیں ہوگا، فقہا کم ہوں گے۔ ہاں جی، علماء دین علم دین پڑھیں گے دنیا کے لیے، ماں باپ کی بے عزتی کریں گے لوگ، عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد تھوڑے ہوں گے، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی، نماز کسی کی بھی قبول نہیں ہوگی، پچاس پچاس نمازیں پڑھی جائیں گی، پچاس نمازوں میں ایک بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ قیامت سورا کی دوسری نشانیاں ہیں۔ ہاں جی، مسجدیں خوبصورت بنیں گی اور فخر کیا جائے گا، ہماری مسجد دیکھ لی آ، مسجدوں میں دین کی دنیا کی باتیں ہوں گی، مسجدوں کو فخریہ بنایا جائے گا، قرآن مجید خوبصورت بنائے جائیں گے لیکن پڑھنے والے کو نہیں ہوں گے۔ یہ ساری یہ قیامت صغرا نمبر دو ہے۔ یہ ساری مثالیں جو آج کل آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری وہی ہے۔ یہ جا کر تیسری قسم جو قیامت کبرا کی نشانی ان کے ساتھ جا کے مل جائے گی، یہاں تک ایک وقت آئے گا کہ یہ جو ترکی آپ کا ہے، آپ آج آپ کو بڑی طاقت نظر آتی ہے۔ ہاں جی، مسلمان اور کفار کی جنگ ہوگی، 80 جھنڈے کفار کے ہوں گے، دوسرے لفظوں میں سمجھنے کے جیسے کوئلیشن بنتی ہے نا کہ اتنے 80 ملک مل کر کسی پر حملہ کریں، جیسے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کئیوں کو اکٹھا کر کے ملک پر حملہ کیا گیا، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، کافر بھی شامل ہوں گے۔ اور فتح کس پر ہوگا، حملہ کس پر ہوگا؟ استنبول پر، قسطنطنیہ پر حملہ ہوگا، ترکی پر حملہ ہوگا۔ جب فتح ہوگا تو ایک عیسائی پکارے گا کہ دیکھو صلیب کی برکت سے آج ہمیں فتح ہو گئی، ایک مسلمان اٹھے گا کہ نہیں، اسلام کی برکت سے فتح ہوئی۔ وہ بات اس برداشت نہیں کر سکیں گے، بات بڑھتی چلی جائے گی، وہ جو کوئلیشن تھی مسلمان اور کافر جو مل کر حملہ کرنے والے ہیں آپس میں لڑ پڑیں گے، مسلمان جو لیڈر ہوگا وہ شہید ہو جائے گا، مسلمانوں کو شکست ہوگی، اور پورا قسطنطنیہ پر عیسائی رومی جو ہیں وہ حاکم ہو جائیں گے۔ وہ بادشاہی ان کی کہاں تک ہوگی؟ مدینہ منورہ سے چند میل آگے جو خیبر ہے یہاں تک کفار کی حکومت ہوگی۔ آج تو اس کی سوچ ہی نہیں نا کہ ہوگی، لیکن حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب وہاں تک حکومت ہوگی، اب مسلمان حضرت امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے پہلی نشانی آ رہی، امام مہدی۔ امام مہدی آئیں گے، سب سے پہلے جو ہے لڑائی کرنے کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، حضرت امام مہدی کی قیادت میں ترکی فتح ہوگا، استنبول فتح ہوگا۔ اس کے بعد دوسری نشانی کہ دجال لعین آئے گا، دجال آئے گا ایک جھوٹی افواہ پھیل جائے گی کہ دجال آ گیا, آپ لوگ اقبال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں, دجال تمہارے گھروں میں آ گیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان مجاہد بادشاہ جو ہے وہ 10 سواروں کو بھیجے گا دجال کی خبر معلوم کرنے کے لیے. فرمایا میں ان 10 سواروں کے نام بھی جانتا ہوں, ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں, اور ان لوگوں کی شکلوں سے بھی واقف ہوں جو دجال کی خبر کے لیے جائیں گے. وہ جھوٹی خبر نکلے گی. بہرحال دجال آئے گا, دجال کا فتنہ 40 دن رہے گا, اونلی 40 دن, لیکن یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تیسری نشانی جو قیامت کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ دجال آیا ہے اس کے مقابلے کرنے کے لیے, آپ نے جانا ہے, اور اس کے بعد یاجوج ماجوج میں ایک قوم ایسی نکالنے والا ہوں جس کا مقابلہ آپ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. تو تیسری نشانی ہے قیامت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ دمشق کے سفید مینارے پر آپ تشریف لائیں گے, آپ دجال کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, جزیہ ختم کر دیں گے. کہ اب صرف اسلام ہوگا یا تلوار فیصلہ کرے گی. جتنے یہودی عیسائی کافر ہیں سب مسلمان ہو جائیں گے, جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ ہوگا. سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے. اس کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم کو نکالا جائے گا. اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر تو تور پہاڑ پر چلے جائیے, ایک ایسی قوم آنے والی ہے جس کا مقابلہ نہیں کو کر سکتا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ ہیں جن کے شمال میں بحر منجمد ہے اور مشرق اور مغرب میں 2 بڑے پہاڑ ہیں, اور جنوب کی طرف وہ سد سکندری ہے جو حضرت سکندر ذوالقرنین نے بنائی تھی, جو 60 میٹر یا 60 گز چوڑی ہے, پہاڑ کی طرح. وہ بھی جب اس کو چاٹتے ہیں تو وہ روزانہ ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے, پھر صبح اٹھتے ہیں تو پھر اتنی موٹی ہو جاتی ہے, رب کی قدرت ہی ایسی ہے. تو وہ یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی. جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے تو بغیر لڑائی کے وہ سارے ہلاک ہو جائیں گے. طوفان بدبو میدان, پوری زمین ان پر مردوں سے, لاشوں سے, گندگی سے, طوفان سے بھری پڑی ہو. رب تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک ایسا پرندوں کا لشکر بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی, وہ ان کو اٹھا کر پتنی کہاں لے جائیں گے. اللہ کی مخلوق ہے, اس کی مثال آپ دیکھتے ہیں کہ گدا یا گھوڑا یا کوئی جانور مر جائے تو جتنی بدبو آتی ہے کہ پورا شہر آرام سے نہیں سو سکتا, اتنی بدبو ہوتی ہے. لیکن رب تعالی نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے, یہ گرجیں جو ہوتی ہیں ایسی مخلوق پیدا کی ہے, ان کو بدبو ہی نہیں آتی, ان کا وہ محبوب غذا ہے, وہ آتی ہیں وہ ساری بدبودار گوشت کو کھا کر علاقے کو صاف کر جاتی. تو رب تعالی پرندوں کی ایسی قسم بھیجے گا جو اس کو اٹھا کے لے جائے گا, پھر بارش آئے گی وہ صاف ہو جائے گا. اس کے بعد پانچویں نشانی دھواں, دخان. چند دن جو ہے آسمان سارا دھوئے سے بھر جائے گا. مومن جو ہیں ان کو تھوڑا نزلہ زکام محسوس ہوگا, کافر جو ہیں وہ بے ہوش رہیں گے. 2-3 دن کے بعد یہ دخان ختم ہوگا, دھواں جو ہے. یہ پانچویں نشانی ہے. چھٹی نشانی جو ہے قیامت کی, یہ قیامت کبری کی نشانیاں ہیں. رات لمبی ہو جائے گی, ایام نہار, یہ جو حج والا مہینہ ہے, جو ہی حج ختم ہوگا ایک رات جو ہے وہ اتنی لمبی ہو جائے گی جتنی 4-5 راتیں ہوتی ہیں. آخر آدمی سو سو کے کتنا تنگ آ جائے گا. جب رات ہی نہیں ختم ہوگی تو لوگ ڈر جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, بچے روئیں گے, بڑے روئیں گے, بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے. توبہ زاری استغفار کریں گے رب کی بارگاہ میں, رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. پھر جب چار راتوں کی مقدار ٹائم گزر جائے گا تو مغرب کی طرف سے جیسے چاند گرہن ہوتا ہے اس کی روشنی تھوڑی ہوتی ہے، اتنی تھوڑی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا. یہ چاشت کے یعنی ایک سوا نیزک تک جب سورج آئے گا تو پھر واپس غروب ہوگا اس طرف، اور اس کے بعد پھر مشرق سے شروع ہو جائے گا. ابھی لوگ جو ہے جب غروب ہونے کے بعد دوسرا دن نکلے گا، لوگ یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ کل ایسا ہوا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوا، رات لمبی ہو گئی. یہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے، کر رہے ہوں گے کہ شور مچے گا کہ اچانک جو ہے زمین سے ایک جانور نکلے گا، دابت الارض، جو اس آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، جو قیامت کی یہ ساتویں نشانی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام طواف فرما رہے ہوں گے، طواف کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ حرم شریف میں زمین کے نیچے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، آپ کو محسوس ہوگا کوئی چیز حرکت کر رہی ہے. حالانکہ وہاں کون جائے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد صفا پہاڑی جو ہے جہاں سے آپ سائی کرتے ہیں، زلزلہ آئے گا، پہاڑ پھٹ جائے گا اور وہاں سے دابت الارض نکلے گا، ایک جانور نکلے گا. وہ جانور کہ جس کے بارے میں بے شمار روایات اور بے شمار چیزیں آتی ہیں کہ وہ کیا ہے. کچھ علماء نے لکھا، علامہ قرطبی وغیرہ نے، کہ وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو بچہ تھا 60 گز جس کا قد تھا ماں کے برابر، وہ نکلے گا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ دابت الارض جو ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ انسانوں جیسا ہوگا، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ 12 سینگ جیسے ہوں گے، گردن پیر جو ہے وہ اونٹ جیسے ہوں گے، گردن شترمرغ جیسی ہوگی، رنگ چیتے کا ہوگا، سینہ شیر کی طرح ہوگا، اور اس کے جو ہے یہ کوکھ جو ہے یہ بلی کی طرح ہوگی، اور اس طرح کے نا جو ہے نام بتائے، آنکھیں خنزیر جیسی ہوگی. تو کئی جانوروں کا وہ مجموعہ بن کے دابت الارض ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ زمین کے اندر اس کے پیر ہوں گے اور سر اس کا بادلوں کو لگتا ہوگا، کیونکہ قیامت کی نشانی ہے. اور حقیقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی کئی روایات صحابہ سے ہیں کہ آپ نے فرمایا دابت الارض نکلے گا، 3 دفعہ ظاہر ہوگا، یمن سے ظاہر ہوگا. جب یمن سے ظاہر ہوگا تو پورے جنگلات میں، پورے صحرا میں شور مچ جائے گا کہ دابت الارض آ گیا. پھر کچھ دیر کے بعد حرم شریف میں جب لوگ جمع ہوں گے تو وہاں جو حجر اسود ہے اس کے درمیان، ارباب بنی مخزوم کے درمیان، وہ ظاہر ہو جائے گا اچانک، اور لوگوں کو دیکھے گا، حاجیوں کو. کچھ حاجی ڈر کر بھاگ جائیں گے، اور جن کو اللہ پر ایمان ہے وہ بیٹھے رہیں گے. پھر وہاں سے وہ جائے گا اتنی تیزی کے ساتھ کہ کوئی طاقت اس کو پکڑ نہیں سکے گی، اتنا پاورفل ہوگا. آنے جانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. کچھ لوگ جب نماز پڑھنے لگیں گے تو اچانک ان کے ساتھ پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اب نماز پڑھتا ہے تمہیں اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. گویا کہ اس کو پتا ہے کہ کس کا ایمان درست ہے، کس کا ایمان درست نہیں ہے. اس کے ایک ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. عصا موسیٰ سے ناک یا پیشانی پر جب وہ نشان لگائے گا تو لکھا جائے گا یہ شخص مومن ہے، اور جب کسی کے پیشانی یا ناک پر وہ انگوٹھی سے نشان لگائے گا تو لکھا جائے گا یہ شخص کافر ہے. اس دن کے بعد کوئی مومن یا کوئی کافر ایک دوسرے سے چھپا ہوا نہیں ہوگا. آج آپ باہر جائیں آپ کو معلوم نہیں یہ مومن ہے یہ کافر ہے، یہ منافق ہے یا چھپایا ہوا دین یا نہیں چھپایا ہوا. اس وقت سب ظاہر ہوگا, لوگ سودا لے کے آئیں گے. کہاں سے سودا لے کے آئے؟ وہ فلاں کافر نے اس سے لے کر آئے, فلاں مومن اس سے لے کر آیا. واضح لوگوں کو پتا چلا گیا. اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں, کسی کے نیک عمل قبول. یہ دو خاص کر جو ہے نا, جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا یا دعوت دلہن نکلے گا, ان میں سے جو بھی پہلے نکلے, اگر دعوت دلہن پہلے نکلے گا تو اس کے فوراً بعد مغرب سے سورج نکلے گا, اگر مغرب سے بعد سورج نکلے گا تو فوراً دعوت دلہن اس کے بعد آ جائے گا. اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں, جو پہلے ایمان لایا وہ صحیح. جس نے پہلے اچھے عمل نہیں کیے, اب وہ کرنا چاہے اس کے نیک عمل بھی قبول. اس لیے فرمایا کہ لوگوں, کعبے کے گرنے سے پہلے اس کی زیارت کر لو, کعبے کے گرنے سے پہلے اس کی زیارت کر لو. کیونکہ کعبہ گرایا دا جائے گا. دعوت اللہ کے بعد جو نشانی ہے نا, وہ یہ کہ حبشی لوگ اس علاقے پر قابض ہو جائیں گے, کعبے کو گرا دیا جائے گا, یہ کعبہ نظر نہیں آئے گا. فرمایا لوگوں, قرآن پڑھ لو, عمل کر لو, پہلے اس کے کہ قرآن اٹھ جائے. یعنی قرآن مجید اٹھ جائے, یہ صفحات سے اٹھ جائے گا, دلوں سے اٹھ جائے گا, اور جن کے دلوں میں یاد ہے ان کے وہ شعر و شاعری میں اور نغموں میں اور گانوں میں لگ جائیں گے, اور وہ یاد رہیں گے, قرآن آہستہ آہستہ سینے سے بھی نکل جائے گا. تو فرمایا پہلے اس کے کہ تم کعبے کو کھو بیٹھو, کعبے کی زیارت کر لو, پہلے اس کے کہ تم قرآن کو کھو بیٹھو, قرآن پر قرآن پر عمل کر لو, اس کی تلاوت کر لو. یہ آخری نشانی اس کی ہے. ہاں جی, حبشی قابض ہو جائیں گے, حج موقوف, حج ختم ہو جائے گا, حج موقوف ہو جائے گا, قرآن اٹھ جائے گا, خوف خدا لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا. اب بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ڈھونڈے سے مل جاتا ہے, شرموں کی شرم کوئی نہ خدا, خوف خدا کا نام تو لے لیتے ہیں نا. ورنہ ایک آدمی کے دل میں بھی خوف خدا ہو تو پورا شہر امن میں رہتا ہے. تو خوف خدا بالکل, خدا ترسی ختم ہو جائے گی, ڈر ختم ہو جائے گا. ہاں جی, لوگ کس طرح ہوں گے؟ اب تو بہت, ابھی تو بہت اچھا زمانہ ہے, وقت ہوگا جب کتوں اور گدوں کی طرح لوگ رہیں گے دنیاوی زندگی جو ہے. یعنی گدے اور کتے جیسے آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں نا, یہ بات ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جنگل ہے, یہ گھر ہے, ہم نے یہ کام ایسے یہاں کرنا ہے نہیں کرنا. کتوں اور گدوں کی طرح انسان رہیں گے, یہ وقت بھی آنے والا ہے. کیسے کیسے وقت آنے والے ہیں, یعنی ایک ایک وقت آنے والا جو ہے ایسا ہے کہ انسان جو ایک شریف انسان زندگی گزارنا چاہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا, جب مومنوں کو اٹھائے گا, ہوا بھیجے گا تو مومنوں کی بغلوں سے ہوا جو ہے اس کا خروج ہوگا, نکلے گی, وہ ٹچ کرے گی اس کو. تو اس کا یہ ہوگا کہ جب مومنوں کی بغلوں سے ہوا ٹچ کرے گی تو اللہ تعالیٰ بغلوں کے نیچے ہلکا درد پیدا کر دے گا مومن کے لیے. تو جو افضل شخص ہے, جو سب سے اچھا ہے, وہ پہلے فوت ہوگا. جو اس کے بعد والا ہے اور دوسروں سے افضل ہے, یعنی ہر اچھا آدمی جو نمبر ون ہے پہلے وہ چلا جائے گا, پھر نمبر ٹو جو ہے اس سے کم درجے والا لیکن دوسروں سے افضل ہے وہ چلا جائے گا, یہاں تک کہ سارے لوگ جو ہے اس طرح کر کے ختم ہو جائے. اس وقت کیا عالم ہوگا, کوئی اچھا انسان بھی نہیں ملے گا, یعنی یہ حالت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد بڑی آگ ایک نکلے گی جو یمن سے نکلے گی, اور وہ لوگوں کو, کیونکہ شام جو ہے اس وقت سیریا کی ایسی جگہ ہوگی اس دور میں کہ وہاں چیزیں سستی ہوں گی, امن ہوگا اس دور میں, تو لوگ اس طرف جانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک آگ بھیجے گا یمن سے جو لوگوں کو اس طرف لے جائے گی, لوگوں کے ساتھ آگ چلے گی. جیسے یہ مدینہ منورہ کی آگ ہے نا, آپ اس کو پڑھیں حیران رہ جائیں کہ وہ کیسی آگ تھی. ہاں جی, جو کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتی لیکن اتنی بڑی آگ ہے جو 12 میل لمبی اور 4 میل چوڑی اور وادی میں چلتی ہے. تو بہرحال وہ آگ ان کو ادھر کھینچ کے لے جائے گی, اس طرف لے جائے گی, جہاں لوگ رکیں گے وہاں وہ بھی رک جائے گی, پھر آگ غائب ہو جائے گی. پھر اس کے بعد 4-5 سال لوگ ٹھیک ٹھاک رہیں گے, پھر بت پرستی شروع ہو جائے گی. جب بت پرستی شروع ہو جائے گی اور کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو رب تعالیٰ سور پھونکے گا, سور پھونکے گا جو اسرافیل علیہ السلام کے تھرو, جو قیامت کی نشانی ہے کہ جیسے آدمی مر جائیں گے اور قیامت کا قیام شروع ہو جائے گا. تو ان باتوں میں جو ہم نے ذکر کی ان میں ایک جو ہے نا یہ دعوت الارض ہے جس کا ذکر آج ہم نے کیا. دعوت الارض جو ہے یہ ایک بہت بڑا جانور ہے. وہ انسانی باتیں سمجھے گا, انسانوں سے بات کرے گا, ان سے گفتگو کرے گا, بتائے گا یہ کافر ہے یہ مومن ہے. پورے جہاں بھی وہ جائے گا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, اتنے تیز رفتار سے کے ساتھ وہ جائے گا اور بڑا پاورفل ہوگا. زمین سے نکلے گا اور صفا پہاڑ جو ہے اس میں زلزلہ آئے گا, وہاں سے نکلے گا سر جھاڑے گا جس سے مٹی گر رہی ہوگی. اور حرم شریف میں اندر, حالانکہ وہاں تو مومن ہی سارے ہوں گے, لیکن وہاں کہے گا کہ یہ شخص مومن ہے یہ کافر ہے. معلوم ہوا کہ جو مومنوں کے اندر کافر چھپے ہوئے ہیں جن کے عقیدے اور ایمان صحیح نہیں, ان کو کہے گا یہ کافر ہے اور یہ مومن ہے. مومنوں کے چہرے جب عصا کا نشان لگایا جائے گا تو خوبصورت روشن ہو جائیں گے اور کافر کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, ہم نے تو کوئی بھی نہیں دیکھی. ہمارا تو زمانہ بہت اچھا ہے اس لحاظ سے کہ کوئی ایسی تکلیف نہیں دیکھی. یہ جو تتاریوں کے فتنہ ہے یہ کتنا عظیم فتنہ تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تتاریوں کا فتنہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ آیا کیوں؟ دل چاہتا ہے کہ کبھی میں اس پر بھی گفتگو کروں, لیکن یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے کہ یہ تتاریوں کا فتنہ کیوں آیا مسلمانوں پر اور اتنا ظلم ہوا کہ 100 سال پورا مسلمان قتل ہوتے گئے, شہید ہوتے رہے, کروڑوں آدمی مسلمان شہید ہوئے, علماء شہید ہوئے, مشائخ شہید ہوئے, لائبریریاں تباہ ہوئیں. یہ ایسا بڑا فتنہ تھا اور اس کی مین ریزن جو ہے وہ یہ تھا کہ عیسائی عورتیں مسلمانوں کے اور غیر مسلمانوں کے نکاح میں گئیں اور ان عورتوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنے خامدوں کو اپنے بادشاہوں کو بھڑکایا, جس سے یہ سروں کے مینار بنے, جس سے یہ لائبریریاں جو ہیں یہ ایسی ہو گئیں, جس سے دجلہ جو ہے یہ خون کے ساتھ چلا. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اس دور میں زندہ تھے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس دور میں جب تاتاریوں کا فتنہ ہوا ہے وہ زندہ تھے. جب معتصم باللہ جو عباسی خلیفہ تھے, حضرت عباس کی اولاد میں آخری خلیفہ مسلمانوں کے, جب ان کو بوری میں بند کر کے ہتھوڑوں سے اور گھوڑوں کے سموں سے ان کو شہید کیا گیا, تو شیخ سعدی نے وہ جو اس وقت شعر لکھے سنیے. آسمارا حق بود گر خون ببارد, بر زمین بر زوال ملک معتصم امیر المومنین. کہ جو حضرت عباس کے شہزادے آخری خلیفے معتصم باللہ پر جس ظلم جو ظلم ڈایا گیا اور جن کو جس طرح شہید کیا گیا, آسمان اگر بارش کی بجائے خون کے قطرے اگر برسائے تو یہ اس کو حق پہنچتا ہے. اے محمد گر قیامت را بر آری سر ز خاک, سر بر آر این قیامت درمیان خلق ببی. یا رسول اللہ اگر قیامت میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت میں آپ اپنے روضہ تر سے نکل کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے تو آج نکل کر دیکھیے کہ آپ کی امت کا حال کیا ہو رہا ہے, بغداد میں کیا حال ہو رہا ہے. ہاں جی, سر بر آر این قیامت درمیان خلق مبین، اپنی امت کے درمیان جو قیامت آج برپا ہے، بغداد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیے کیوں ہو رہا ہے. ناز نینان حرم را خون حلق نازنی، آستاں بگزشت مارا خون دل سے آستین. حرم شریف کی وہ عباسی جو شہزادیاں ہیں جو کبھی باہر نہیں نکلی، وہ جو ناز و ادا میں پلی ہیں، جو ایک نیک خاتون اور علماء عورتیں تھیں، جو با پردہ خاتون تھیں، ان کو کیسے قتل کیا گیا اور ان کے خون کیسے باہر گلیوں اور دروازوں پہ گرائے گئے. یا پھر دیکھو کہ جو ہمارا خون ہے وہ ہمارے دل کو دل سے نکل کر ہماری آستینوں سے کیسے بہ رہا ہے، ذرا اس کو دیکھیے. زینہار از دور گیتی و انقلاب روزگار، در خیال گسن گشتی کان چنا اگر در چنی. اللہ تعالی کے عذاب سے اور زمانے کے انقلاب سے انسان کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے اور ہر وقت خیال رہنا چاہیے، ورنہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کل کیا ہوگا. ابھی دیکھ لیجیے یہ پورے ممالک جو مسلم ممالک ہیں، عراق کو دیکھ لیجیے، لیبیا کو دیکھ لیجیے، سیریا کو دیکھ لیجیے، افغانستان کو دیکھ لیجیے، پاکستان کو دیکھ لیجیے، کشمیر فلسطین کو دیکھ لیجیے، یہ سارے مقدس مقامات ہیں. فلسطین شام کا وہ حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ شام میں رہنا چاہے وہ شام میں جائے، وہ با امن جگہ ہے. قیامت وہاں قائم ہوگی، اس کی بڑی فضائل ہیں سیریا کی، نبیوں کی انبیاء کی زمین ہے، کس نے اس کو انبیاء کی زمین رہنے دیا. آئی سیری کا حال دیکھیے، فلسطین کا حال دیکھیے. وہ جو اللہ کے گھر کے قرب میں رہنا چاہتے تھے، آج ان کو وہاں رہنا کتنا دو بار ہو گیا، کتنا دشوار ہو گیا. یہ ایشیا، پاکستان اور افغانستان، ہم نے افغانستان کے بارے میں ہمارا درس سنا کہ وہ حضرت آصف بن برخیا اور برخیا کی اولاد میں سے یہ افغان ہیں، اور رب تعالی اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو امت کا بطلان فرمایا کہ یہ کشتی ہے وہ جو سارے حوادثات زمانہ کا مقابلہ کرتی ہے. تو یہ قوم جو ہے عبدالرشید صحابی اور اس کی جو اولاد ہے، یہ زمانے کے حوادثات کا مقابلہ کرے گی. پورا یورپ زور لگا چکا، امریکہ زور لگا چکا، ان کو کبھی ان پر کامیاب نہیں ہو سکا. ہمارا درس موجود ہے ایک گھنٹے کا اس پہ. آج دیکھو اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کا اپنی پہچان ختم ہوگی. پرابلم کیا ہے کہ جب تک علماء اور مشائخ کی بات لوگ سنتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی رہنمائی میں وہ بادشاہ بھی کامیاب ہوتے رہے. جب علماء کو مشائخ کو مکھی کی طرح نکال کر دودھ سے پھینک دیا گیا، کہا گیا ان مولویوں کے پاس کیا ہے. ارے مولوی تو آپ کو اللہ کے کلام کی بات ہی سناتا ہے نا، پیر جو ہے وہ آپ کو آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بن جائیں. آپ اچھے انسان بنیں گے تو اللہ کا فضل و کرم آپ پر ہوگا. جب آپ خود چن لیں کہ کسی مولوی کے پاس نہیں بیٹھنا، کسی پیر کی بات نہیں سننی، سیاست دان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، اس ظالم جاہل کے پیچھے چلنا ہے، تو پھر یہی حال ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں. ہر دن آنے والا پہلے سے برا ہے، ہر دن آنے والا پہلے سے برا ہے. ہاں جی، تو کہا دیدہ بردار ہے کہ دیدی شوکت بیت الحرام، کیسران روم سربر خاک و خاکاں برزمین. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آنکھیں کھول اور دیکھ یہ بیت الحرام، یہ مسجد حرام شریف، یہ بیت اللہ شریف جو ہے، یہ کیسی پیاری جگہ ہے جہاں چائنا کا خاکان آتا ہے یا روم کا کیسر آتا ہے، وہ تخت چھوڑ کر وہ زمین پر بیٹھنا پسند کرتا ہے. ہمارے پاس اتنی مقدس جگہیں تھیں، اتنی مقدس جگہ تھیں. خون فرزندان عم مصطفیٰ شد ریختہ، ہم برا خا کے سلطانان نہندے نہادندے جبین. اور یہ دیکھ آج ام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اما زاد بھائی ہیں, چچا زاد بھائی حضرت عباس, ان کی اولاد کا خون دیکھو بغداد میں کیسے بہ رہا ہے. ایک وہ وقت تھا جب یہی بغداد شریف تھا جہاں یہ بڑے بڑے سلطان آ کر اپنی جبین ان آستانوں پر آ کر جھکایا کرتے تھے. دجلہ خون نا بست زی پس گرن حد سر درن شیب خاک نخلستان بتہارا کنت با خود اجین. مایا کہ اگر دجلہ جو آج خون سے بھر کے بہ رہا ہے, اگر یہ دجلہ نشیب کی طرف نچائی کی طرف پانی نکال دے تو یہ سارے باغات اور ساری روئے زمین یہ خون سے بھر جائے. یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس کا نقشہ کھینچا. تو یہ ساری دوری کس بات کی ہے کہ جب سے علماء سے مشائخ سے لوگوں نے اپنے منہ موڑے ہیں اس دن سے یہ حالت ہو گئی. اور یہ آج سے نہیں, یہ شروع سے نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خلافت راشدہ 30 سال تھی, حکومت بھی اور روحانیت بھی اکٹھی چلتی رہی, لیکن جب رب کو منظور ہوا فرمایا اب خلافت راشدہ 30 سال کے بعد ختم. پھر وہاں سے ملوکیت علیحدہ ہو گئی اور روحانیت جو ہے وہ حضرت امام حسن کے ذریعے سے بالکل علیحدہ ہو گئی. لیکن اگر آپ دنیا پر نظر ڈالیں تو اس گئے گزرے دور میں بھی جب انڈیا کی تاریخ پڑھیں, جب ایک فقیر نے کسی کو کہا کہ تم بادشاہی سنبھال لو تو اس نے کہا میں کیسے سنبھالوں کہ میں قیامت کے دن جواب نہیں دے سکتا. فرمایا ہم اللہ سے آپ کو گارنٹی دلاتے ہیں 3 باتوں کی, اور آپ حکومت سنبھالو. کون سی گارنٹی؟ اس بادشاہ نے کہا میں تب حکومت سنبھالتا ہوں کہ جب تک میری حکومت رہے اس میں غربت نہ آئے, قحط سالی نہ آئے. دیکھیں جب اللہ کے بندے کو فیصلہ کرتے ہیں یہ تاریخ گواہ ہے. ہاں جی, مراقبہ کیا, کہا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ لے لیا ہے کہ جب تک تیری حکومت رہے گی قحط سالی نہیں آئے. دوسری بات کہ جب تک میں زندہ رہوں, حکومت رہے میری, میرے ہاتھ سے اور میری رعایا کے ہاتھ سے کسی شخص پر ظلم نہ ہو. کتنی بڑی باتیں ہیں. آج دیکھیں لوگ روٹی کو ترستے ہیں, ماں خودکشی کر رہی بچوں کو لے کر, نہر میں چھلانگ لگا رہی ہے. یہ ظلم یہ کس سے پوچھا جائے گا, کس سے پوچھا جائے گا؟ مشائخ اور علماء جو ان سیاست دانوں سے کہیں زیادہ جاننے والے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک عالم دین یہ ساری کتابیں منطق فلسفہ کی پڑھ کر اور آپ کے ڈاکٹروں سے زیادہ نالج حاصل کر کے صحیح عالم بنتا ہے تو اس کو سیاست کا پتہ نہیں ہوگا کہ اسے بات کیسے کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہر چیز کی گائیڈنس اور ہدایت موجود ہے. لیکن یہ مشائخ ہیں جو کہتے ہیں کہ اب دنیا میں زمین کے اوپر رہنے کا وقت نہیں ہے, اب چلے جانے کا وقت ہے. کہ ساری جو ہم نے آپ کو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں یہ وہی ہیں جو فرمایا کہ یہ چیز ہوگی, یہ چیز ہوگی, یہ چیز ہوگی, یہاں تک کہ کعبہ گرا دیا جائے گا. قرآن میں جن کے الفاظ اٹھ جائیں گے, ہوا جو ہے رب تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ایک ہوا پھیلے گی, نیک لوگ جو ہے ایسے اٹھتے چلے جائیں گے. آج دور دیکھ لو, آج کو زندہ رہنے کا دور تھوڑا کہ لوگ امن کی زندگی جی ہی نہیں سکتے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کھا نہیں سکتے, اپنی کمائی ہوئی دولت سے آپ اپنا آرام کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کسی اپنے قریبی کو دوست اور بھائی کے ساتھ مدد نہیں کر سکتے کہ وہی آپ کا پھر مخالف ہوتا ہے اور آپ کو ختم کر دیتا ہے. یہ کوئی حال, یہ سارا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں جو فساد پھیل رہا ہے، جو برائیاں پھیل رہی ہیں، یہ کسی اور کا نہیں ہے، بما کسبت ہے دناس، یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا طرح ہے. ورنہ اس ذات کے آدمی جب وہ اس سے گئے گزرے وقت میں، امام مہدی کے زمانے میں، جو اتنی برکت دے سکتا ہے کہ ایک اونٹنی کا دودھ جو دوہے گا آدمی وہ پورے قبیلہ کو کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ جو دوہا جائے گا وہ پورے خاندان کو کافی ہوگا، ایک انار جو ہے وہ پورے گھر کے لیے کافی ہوگا، اتنی برکت ہو جائے گی اس میں. کیا وجہ ہے کہ آج وہ برکت کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں ان کی نیتیں صحیح نہیں، ان کا کردار صحیح نہیں ہے. کہنے کہ وہ مسلمان ہے لیکن نام کے مسلمان ہے، اندر جو حالت ہے وہ سب ہم سب کو معلوم ہے. تو وہ دعوت اللہ کی بات کر رہا تھا کہ زمین سے نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ مومن ہے یہ مومن نہیں ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب سورہ مغرب سے نکلے گا اور دعوت اللہ جو ہے یہ زمین صفا سے نکلے گا اور کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. یہ تاج کا درس. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری اس بات کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیک. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. صلی اللہ علی حبیبنا شفینا محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک. ابھی جو آج ہمارے مسجد کے دو بچیاں جو ہیں، چودھری خالد صاحب کی صاحبزادیاں، انہوں نے قرآن مجید ختم کیا تھا، تو ان کو مبارک ہو. اور وہ بچیاں جو ہیں قرآن مجید کی دو تین سورتیں پڑھیں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ختم شریف پڑھ کے اس پروگرام کو ختم کریں گے. جی سن لینا، ان بچیاں سن لینا پہلے، آ جائے انشاءاللہ. ایسا ہو گیا.